آ رسول اللہ اللهم صل على محمد و محمد و عجل البته اتار علیم السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور ادا احترام اور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر محمد محمد و عجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات نصیب کی اس فرش اعضا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب کی اللہ کی دیوی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل پہلے کہ میں مجالس کے نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے ذہن میں اچانک یہ سوال آیا کہ ہم جو اردو میں بولنا ہے یا انگلش میں بولنا ہے اردو میں ہی ہے نہیں الحمدللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج خدا متعال نے انسانوں کو اہل زمین کو جن سعادتوں سے نوازا ہے ان سعادتوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کے دیا ہوا دین ہے اس کی دین کی رہنمائی ہے جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں ان کو مختلف لیولز میں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کچھ خدا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہیں تو خدا کی نعمت لیکن دوسری نعمت کے مقابلے میں کچھ کم ہیں اور کچھ خدا کی نعمتیں ایسی ہیں جو وہ بھی خدا کی طرف سے ہیں لیکن دوسری نعمتوں کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو نعمت کم ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے اور جو نعمت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا اثر تھوڑی دیر ہو اس سے سکسیس تھوڑی دیر کے لیے ملے وہ چھوٹی نعمت جو نعمت بڑی سکسیس لائے ہمیشہ کی سکسیس لے آئے وہ نعمت بہت بڑی نعمت تو خدا آج رات کا کھانا دے دے یہ بھی اس کی نعمت ہے لیکن تین چار گھنٹے چلے گا پھر ختم ہو جائے گا لیکن خدا اگر اولاد دے دے جو صالح ہو بڑی نعمت ہے بہت چلے گی صدقہ جاریہ ہے اس حساب سے اگر کاؤنٹ کریں تو جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت اہل بیت کی محبت کی نعمت ہے. نہ صرف دنیا میں کام آتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کام آتی ہے. نہ صرف گناہوں سے نجات دلاتی ہے بلکہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے تک لے کے جاتی ہے. یہ خدا نے متعال کی عظیم الشان نعمت ہے. اور یہ جو نعمت امامت ہمارے پاس ہے, تمام امامتوں کا منبع, تمام امامتوں کا مرکز اس کی ذات ہے جس کے نام پر آج بیٹھے, سیدہ طاہرہ کی ذات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ان بی بی کے نام سے خدا تعالیٰ نے ہمیں آشنا کیا اور ان سے ہمارا ایک تعلق جوڑ دیا. یہ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ الحمدللہ اس نے بی بی کا نام نصیب کیا ہے, ان کی محبت نصیب کی ہے, ان سے ہمارا ایک تعلق نصیب کیا ہے. اور اس تعلق کے صدقے میں, اس مجلس عزا کے صدقے میں جو ہماری خدا سے خواہش ہے وہی کہ خدا یہ تعلق صرف اس دنیا میں نہ ہو, اس دنیا میں بھی, ہماری قبر میں بھی ہو, حشر میں بھی ہو, جنت میں بھی ہو. یہ جو خدا نے متعال نے ہمیں دیا ہے یہ خود بھی کسی امتحان کا انعام ہوگا. خدا نے شاید ہمارے اجداد سے کوئی امتحان لیا ہوگا جس میں وہ کامیاب ہوں گے, جس کا یہ ہمیں انعام مل گیا. اب ایک نیا امتحان ہے جو ہم نے دینا. خدا نے متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے انما العسر یسرا, انما العسر یسرا, یعنی کبھی امتحان ہوگا اس کا ایک انعام ملے گا, پھر کیا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے بعد اگلے لیول کا ایک امتحان ہوگا, پھر اس کا ایک اور انعام ملے گا, پھر معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ہمیشہ چلتا رہے گا. ہر دور میں ایک امتحان ہوگا, پھر اس کا انعام ملے گا, پھر ایک اور امتحان ہوگا. اب جو زیادہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ہر انعام کے بعد خدا سے امتحان مانگتے ہیں, اور جو کم طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ انعام لے کر یہیں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں اور امتحان نہیں چاہیے. آپ خدا سے انعام کم مانگو, امتحان زیادہ مانگو. امتحان اس کو دیتا ہے جو مانگتا ہے. کوئی امتحان جیت جائے تو انعام تو خدا خود ہی دے دیتا ہے, امتحان مانگنا چاہیے. اب اس کو کسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور مجھے وقت کے امام کے حوالے سے بھی چند عرائض آپ کی خدمت میں حسب عادت عرض کرنی ہے جہاں میں پہنچوں گا اس حوالے سے. لیکن ایک اور میری عادت ہے, وہ یہ کہ جہاں پہلی دفعہ حاضر ہوتا ہوں وہاں اپنے طریقے کے بارے میں کچھ پوائنٹس عرض کرتا ہوں. یہاں پہ زیادہ دن نہیں ہمارے پاس, 3 دن ہیں, تو میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں گا تاکہ وہ پوائنٹس بھی عرض کر دوں, اور یہ جن نکات کے اوپر ہمیں مجلس پڑھنی ہے 3 دن وہ بھی آپ کی خدمت میں بتا دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یہ جو مجالس پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی, اس کے پیچھے ایک سوال ہمیشہ ہم سے کیا جاتا تھا, بھئی کہ بھئی اگر آپ مجلس پڑھیں گے تو آپ مجلس کس طرح سے پڑھیں گے؟ اور میں چند منٹس ان نکات سے پہلے, ان پوائنٹ سے پہلے تھوڑا سا بول دیتا ہوں, تو اس میں اس کے بعد پھر یہ ایکسپلینیشن دے رہا ہوتا ہوں جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتا ہوں. اور وہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے بعض دوست احباب جو نئے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ ہمیں سنا ہوتا ہے, ظاہر یہاں پہ ایسے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا, تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصلی مجلس بعد میں شروع ہوگی. تو میں یہ ایکسپلینیشن پہلے دے دیتا ہوں کہ نہیں, میں بتا دوں کہ یہی اصلی مجلس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ اگر اصلی مجلس ہے تو یہ ویسی کیوں نہیں ہے جیسے سب لوگ مجلس پڑھتے ہیں, یہ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور بیک گراؤنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ, آپ سب, ہم سب لوگ بچپن سے مجالس اور عزاداری میں شرکت کر رہے ہیں, اور میں بھی ایسے ہی ہوں. میری والدہ, خدا ان کی توفیقات اور ثواب میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, وہ مرثیے بھی پڑھتی ہیں, نوحے بھی پڑھتی ہیں, ماتم بھی کرواتی تھیں, تو وہ ایک ایک دن میں آٹھ آٹھ مجلسوں میں جاتی تھیں, تو ہم لوگ ان کے ساتھ گھومتے رہتے تھے, جیسے سب کے ساتھ تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم لوگ مردانہ مجلسوں میں جایا کرو. تو ہم لوگ مردانہ مجلسوں میں جاتے تھے. جب مردانہ مجلسوں میں جاتے تھے تو واپس آ کر وہ پوچھتی تھیں کہ بھئی مجلس میں گئے یا نہیں گئے, تاکہ بچے کہیں اور نہ گھوم رہے ہوں نا, آخر مجلس میں گئے یا نہیں گئے. تو پوچھتی تھیں بھئی کس کی مجلس میں گئے, انہوں نے کیا پڑھا. پھر پوچھتی تھی مثلا لوگ کیا کر رہے تھے, سن رہے تھے, تعریف کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. تو میں ان کو ہم بتاتے تھے کہ بھئی اچھا ہے, سنا تھا, لوگوں نے تعریفیں کی, نعرے بھی لگائے. یہاں تک سب سام آسان تھا. کبھی کبھی وہ پوچھتی تھیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ساری مشکل یہاں پہ تھی. مشکل کیا تھی, ایک گھنٹہ مجلس سنتے تھے, جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو لگتا تھا بہت سمجھ میں آ رہا ہے, جب گھر جا کے بتانا ہوتا تھا کہ کیا سمجھ میں آیا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا. یہ بڑی پرابلم تھی. میں نے دیکھا زیادہ تر مجلسوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے, جب لوگ مجلس سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی باہر نکل کے پوچھے کہ کیا کہا تھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا تھا. تو میرے لیے بہت بڑی پرابلم بنی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر میں نے اس کا تھوڑا بہت انالیسس کیا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ کانٹینٹ سے زیادہ, ہم بولنے والے کانٹینٹ سے زیادہ اس کو ڈلیوری کے اسٹائل کے اوپر محنت کر رہے ہیں. اس اسٹائل پر محنت کرنے کو ہم لوگ خطابت کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ہماری زیادہ تر محنت اس پر ہے کہ ہماری جو ڈلیورنس ہے اس کا اسٹائل کیا ہے. پبلک کے اندر بھی ڈیمانڈ اسی کی ہے, پبلک کے اندر ڈیمانڈ بھی اسی کی ہے. تو میں نے اپنے لیے ایک بات طے کی, وہ یہ کہ میں کبھی خطابت نہیں سیکھوں گا. اور پھر جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے سوچ لیا کہ میں کبھی خطابت اس سینس میں جو مشہور ہے یہ نہیں کروں گا, یہ کبھی نہیں کروں گا. تو پھر یہ کوشچن آتا ہے کہ بھئی اگر آپ خطابت نہیں کریں گے تو یہاں تو جو ایڈورٹیزمنٹ لگتا ہے اس میں بھی لکھتے ہیں خطیب, اور ٹائم میں لکھتے ہیں خطابت اتنے بجے. تو جب آپ خطیب بھی نہیں ہیں اور آپ خطابت بھی نہیں کریں گے تو آپ کریں گے کیا پھر؟ تو میں نے اپنے لیے سوچا کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا اہل بیت کی تعلیمات سے کچھ پوائنٹس کو سلیکٹ کروں گا, سادہ اور آسان زبان میں لوگوں کے سامنے باتیں کرتے کرتے بول دوں گا. آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ یہ کسی محبت کے ساتھ یہاں تک آئیں, ان کی محبت میں بھی اضافہ ہو اور میری محبت میں بھی اضافہ ہو, ان کے قرب میں بھی اضافہ ہو میرے قرب میں بھی اضافہ. تو آپ دوستوں میں سے اگر کوئی اس انتظار میں آیا ہے کہ میں خطابت کروں گا تو میں بغیر ہاتھ جوڑے دس بستہ بول رہا ہوں, میں خطابت نہیں کروں گا. اور اردو میں دس بستہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھے گا نہیں, بغیر ہاتھ باندھے کہے گا. تو میں دس بستہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں خطابت نہیں کروں گا, میں جو کام کروں گا وہ یہ کہ میں کچھ پوائنٹس کو سلیکٹ کروں گا اپنے ذہن میں اہل بیت کی تعلیمات میں سے, ان کو آپ کے سامنے اسی طرح سادہ زبان میں بول دوں گا انشاءاللہ. جس بندے خدا کو یہ بات بری لگی ہو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں, باقی اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کا ایک آبجیکٹیو ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ آبجیکٹیو کیا ہے اس کو بھی ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک اور بیک گراؤنڈ رس کرتا ہوں, میری رہائش کراچی میں ہے. کراچی میں جو مومنین رہ رہے ہیں میرے اندازے میں 2 سے 3 ملین ہوں گے, جو ٹوٹل مجھے سمجھ میں آتا ہے 2 سے 3 ملین مومنین ہیں کراچی میں تقریباً. یہ جو 2 سے 3 ملین لوگ ہیں اندازاً, یہ کم سے کم بھی 500,000 فیملیز بن رہی ہیں, 400 to 500,000 فیملیز بنتی ہیں. یہ ہر فیملی کم سے کم ایک مجلس ضرور کرواتی ہے. کراچی میں 24 جگہ سے زیادہ جمعہ ہوتا ہے, سینکڑوں امام بارگاہ ہیں. اچھا, کراچی کے امام بارگاہ ملک کے باقی امام بارگاہوں کی سے تھوڑا سا مختلف ہیں. زیادہ تر پاکستان میں امام بارگاہ سال میں چند دن کھلتے ہیں, باقی وقت بند رہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کراچی میں کوئی بھی امام بارگاہ ایسا ہوتا ہو. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مجلس ہوتی ہے. اگر پورے سال کی مجلسیں کاؤنٹ کروں تو کراچی میں کم سے کم 4-5 لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں, کم سے کم. ہر مجلس میں 50 آدمی بھی لے لیں تو یہ کئی ملین گھنٹے تبلیغ ہے. ہو گئی. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, اور یہ سوال میں 15-20 ملکوں میں لوگوں سے پوچھ چکا ہوں, اور میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سچائی بڑھ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سکون بڑھ رہا ہے؟ آپ اکیلے نہیں ہیں جس نے نہیں کہا ہے. ہر جگہ جواب یہی ہے, نہیں. اب میں آپ سے ایک سوال ایک اور کروں گا, یہ جو ہم اتنی مجلسیں کر رہے ہیں اس سے اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہوتا اثر؟ ہو رہا ہے اثر, کچھ جگہوں پہ اثر ہو رہا ہے, بہت ساری جگہوں پہ اثر نہیں ہو رہا. کیوں ایسا ہے؟ اب مثلا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دین چلے تھے ہماری دولت بڑھے, کرائٹیریا بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہوں گا. ہم نے دین پہ عمل کیا ہماری طاقت بڑھے, یہ بھی کرائٹیریا نہیں ہے. لیکن ہم نے دین پہ عمل کیا ہمارا سکون بڑھے یا نہیں بڑھے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو اطمینان تو بڑھنا چاہیے تھا. تو ہم دین پہ عمل کریں اور ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملے, نعوذ باللہ تعالی, اس کا مطلب ہے کوئی خرابی ہو رہی ہے, کوئی کام ہے جو صحیح نہیں ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر میں اپنے آپ سے سوال کروں, میری سوسائٹی میں دین بڑھ رہا ہو اور بچوں کے والدین سے تعلقات اچھے نہ ہوں, تو یہ کچھ تو پوائنٹر ہے یہاں پہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے. اگر سب صحیح ہو رہا ہوتا تو یہ کیوں خراب ہو رہا ہے پھر؟ تو پھر یہاں مجھے ایک اور بات پتہ چلی, وہ یہ کہ ہم لوگ علم کی باتیں بہت کرتے ہیں, عمل کی باتیں بہت کم کرتے ہیں. یہ ہماری پرابلم ہے. خطابت پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں, کانٹینٹس پہ توجہ کم دیتے ہیں. علم کی باتیں, نالج بہت زیادہ ہے, پریکٹس اتنی نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اگر نالج اور پریکٹس میں گیپ بڑھ جاتا ہے تو پھر بہت سارے کانسیکوینسز ہیں اس کے, اور وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, کیونکہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں مجلس پڑھنے کے لیے, پریکٹس کی کوئی ایسی باتیں کروں جو لوگوں کی پریکٹیکل لائف کے اوپر کوئی چینج لے کر آئے, پازیٹیو چینج لے کر آئے. تو میں 3 دن, جس میں سے پہلے دن کے 20-25 منٹ ختم ہو چکے ہیں, آپ کے سامنے کچھ کہوں گا, اور اس میں کچھ ایسی باتیں کہوں گا کہ آپ اس پہ عمل کریں اور آپ عمل کا فائدہ بھی دیکھیں پھر اس میں, انشاءاللہ. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے, ایک اور پوائنٹ عرض کروں گا اور باقی کو میں چھوڑ دوں گا تاکہ میں اپنی مجلس پہ جا سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. ایک اور پوائنٹ ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مجلس کے سلسلے کے عرائض دوبارہ شروع کروں گا. آخری پوائنٹ یہ ہے, ایک وجہ کہ ہمارے ہاں لوگوں میں جتنی تبلیغ ہوتی ہے اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم چاہتے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے. 3rd پوائنٹ, بہت سارا ٹائم ہم جیسے بولنے والوں کا ایسے لوگوں کو سنانے میں لگ جاتا ہے جو یہاں پہ نہیں ہے. ہمارا ٹائم لگتا ہے، ہم دوسری قوموں کو سنا رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہیں بھی نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے سننا بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے. تو میرے سامنے جو ایکویشن بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا اسے ہم سنا رہے ہیں، اور جو سننے بیٹھا ہے اس کے کام کی بات نہیں کر رہا ہے. تو مجھے لگا یہ صحیح کام نہیں ہے. جب اس کو سنانے کا پلیٹ فارم بنے تو وہاں سنانا چاہیے اس کو، جب اس کو سنانا ہی ٹاپک ہو تو پھر سنانا چاہیے. لیکن ابھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ پہلے سے کنوینسڈ ہیں تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ کنوینس کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اس کا فورم کوئی اور ہونا چاہیے. مجھے کس کے کام کی بات کرنی چاہیے؟ مجھے ان کے کام کی بات کرنی چاہیے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں دوسری قوموں کو نہیں سناؤں گا بلکہ آپ کو سناؤں گا. اور آپ سے جو میں ریکویسٹ کروں گا وہ یہ کہ آپ اس کو سنیں. اس لیے مت سنیے گا کہ ہم دیکھیں یہ مولانا کیسے باتیں کرتا ہے، کیونکہ بعض جگہ میں دیکھا ہے مقابلہ ہوتا ہے بولنے والے اور سننے والوں کا، کہ بولنے والا اس لیے بول رہا ہوتا ہے ان کو اپنے اثر میں لے کر آئے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اور جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم بھی پرانے سننے والے ہیں. مجھے یہ مقابلہ نہیں کرنا ہے آپ کے ساتھ، میں اس مقابلے میں نہیں ہوں. مجھے صرف ایک مقابلہ کرنا ہے. میں دین کا اسٹوڈنٹ ہوں الحمدللہ، 30-35 سال ہو گئے مجھے اسٹوڈنٹ بنے، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میں خدا نے متعال کے سامنے شکر گزار ہوں اس کا. اس توفیق کو استعمال کر کے وہ دین دینا چاہتا ہوں جس کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہو، اور اس دین نے وعدہ کیا آپ کی زندگیوں کو بہتر کرے گا. تو بجائے یہ کہ میں ادھر ادھر کا کام کروں، میں کنسنٹریٹ کروں گا آپ کے دین کو امپروو کرنے کے اوپر. یہ میرا کام ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے تو آپ نے غلط آدمی کو بلایا. اور کوئی میرا کام نہیں ہے، میرا کام اتنا سا ہے. دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، اگر میں الیکٹریشین ہوتا نا تو میں یہاں آ کر دیکھتا کہ یہاں لائٹس کون سی لگی ہیں، یہاں تار کون سا بچھا ہوا ہے. اگر میں کارپینٹر ہوتا تو دیکھتا یہاں لکڑی کا کام کیسا ہوا ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوتا میڈیسن کا تو میں دیکھتا یہاں پہ لوگوں کو بیماریاں کیسی ہیں. میں کارپینٹر نہیں ہوں، الیکٹریشین نہیں ہوں، ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، میں ہوں دین کا طالب علم. تو میں کیا دیکھوں ان کو؟ میں دیکھوں گا ان کا دین کہاں پر ہے، مجھے اس کو امپروو کرنا ہے. باقی آپ کارپیٹ کہاں سے لائے ہو یہ آپ کا کام ہے، جاؤ کارپیٹ لاؤ جہاں سے بھی لاؤ. میں آپ کو دین کی طرف دینے کے لیے آؤں گا. تو اور میرا کوئی کام نہیں ہے، میرا کام آریٹری نہیں ہے، میرا کام دین سکھانا ہونا چاہیے. اس دین سکھانے میں ایک مزہ بھی ہے، آدمی جتنا صحیح دین سکھاتا ہے اتنا ہی خود بھی سیکھتا ہے. تو میں اگر اچھا طالب علم ہوا تو اچھا ٹیچر بھی بن جاؤں گا، اور اچھا ٹیچر ہوا تو اچھا اسٹوڈنٹ بھی رہوں گا پھر، ورنہ میرا بریک ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا اس کو میں توڑ دوں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دین کے اوپر بات کروں، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم سے جو ہم سکھا سکیں اس کو لینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر پریکٹس کریں، آپ کا دین بھی ترقی کرے، ہم بھی اپنے دین کے اندر مضبوط ہو جائیں، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس مظلومہ کے فرزند کی نصرت کریں جس کی آمد کا ہم سب کو انتظار ہے انشاءاللہ. محمد آل محمد وعجل فرجہ. موضوع کے اوپر آتا ہوں. میرے سامنے اور آپ سب کے سامنے ایک کوشچن میرے خیال میں بار بار آیا ہوگا، وہ یہ کہ لوگوں نے بی بی کے زمانے میں ان کی مدد کیوں نہیں کی. یہ کوشچن سب کے ذہن میں آنا چاہیے، وہ یہ کہ بھائی بنت رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول اس دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، اور بی بی کا وہ مقام تھا کہ اللہ کے رسول اگر بی بی محفل میں آ جاتی تھیں تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ان سب کے ساتھ لوگوں نے بی بی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اچھا فرض کرو کہ ایک دفعہ اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہوئی، انجسٹس ہوا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، باقی دفعہ ساتھ دے دیتے تو میں یہ سوچتا کہ چلو ایک دفعہ غلطی ہو گئی. 250 سال 250 years رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت روئے زمین پر ظاہری طور پر موجود رہے، کتنی دفعہ لوگوں نے ساتھ دیا؟ 11 امام شہید ہوئے ہیں. ساتھ دیا ہوتا تو 11 امام شہید ہونے تھے کیا؟ ایک ایک امام کا دور بعض اوقات چند سال رہا ہے، اتنی جلدی شہید ہو گئے. ایسا بھی ہوا ہے امام کئی سال جیل میں رہے ہیں، کیوں نہیں لوگ اٹھے ساتھ دینے کے لیے؟ تو یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا کہ بھائی یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے یہ لوگ کہاں تھے؟ اچھا دشمن کا کام کیا ہے؟ دشمن کا کام ہے دشمنی کرے. میں اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے دشمنی کیوں کی، مجھے دوستوں سے سوال کرنا پڑے گا کہ تم کہاں تھے. دشمن کا تو کام ہے دشمنی کرے. مثلا لشکر یزید سے کوئی نہیں پوچھے گا تم نے کیوں امام حسین پہ حملہ کیا، وہ لشکر یزید ہے. ہم پوچھیں گے شیعوں سے تم کہاں تھے جب امام کے اوپر حملہ ہوا، تو تم کیوں نہیں آئے میدان میں؟ اچھا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ شیعہ نہیں تھے تو یہ ہسٹوریکلی غلط ہے، شیعہ تھے، کم تھے تعداد میں لیکن تھے. اور جن لوگوں نے امام کا ساتھ دیا وہ ٹوٹل نمبر آف شیعہ کا 10% بھی نہیں بنتے، 5% بھی نہیں بنتے. یہ کوشچن ہے ہمارے سامنے تھرو آؤٹ ہسٹری، پورے 250 سال کے اندر اتنا لو پرسنٹیج کیوں ہے؟ کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ اچھا یہ سوال ہمارے سامنے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ابھی بھی ساتھ دے رہے ہوتے تو غیبت ختم نہیں ہوتی کیا؟ بھائی ہم اس 250 سال کو کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے ساتھ نہیں دیا، اب ساتھ دے رہے. اگر ساتھ دے رہے ہوتے تو غیبت کیوں ہے پھر؟ اب تو ظہور ہونا چاہیے. اچھا اگر ساتھ نہیں دے رہے، خدا نہ کرے، امام بارگاہیں تو بھری بھی ہیں. اب یہ ایک عجیب ڈائلما نہیں ہے ہمارے سامنے، یہ کوشچن ہے ہمارے سامنے وہی کہ بھائی اگر ہم ساتھ دے رہے ہوتے تو غیبت ختم ہونی تھی، ظہور ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر ساتھ نہیں دے رہے تو یہ جو امام بارگاہیں بھری ہوئی ہیں کن لوگوں سے بھری ہوئی ہیں؟ اچھا یہ وہی کوشچن ہے جو سید الشہداء کے ٹائم پہ تھا کہ جب سید الشہداء شہید ہو رہے تھے تو کیا مسجدیں خالی تھیں؟ نہیں، مسجدوں میں لوگ تھے، حاجی حج کر رہے تھے. تو جب سید الشہداء شہید ہو رہے تھے تو وہ حاجی کہاں تھے؟ وہ نمازی کہاں تھے؟ وہ دیندار لوگ کہاں تھے؟ چلو بے دین بے دین تھے، دشمن دشمن تھے، ساتھ دینے والے کیوں نہیں تھے؟ اچھا جو لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ مغرب کی نماز کس منہ سے پڑھ رہے تھے؟ جو لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے جب وہ اس آئے کریمہ پہ پہنچتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کیا کرتے تھے اپنے ساتھ؟ جب وہ یہاں پہ پہنچتے تھے کہ میں اجر نہیں مانگتا الا المودت فی القربہ، یہ عیسائی کریمہ کے ساتھ کیا کرتے تھے پھر؟ تو ہم سب کے سامنے ایک کوشچن ہے وہ یہ کہ بھائی یہ لوگ جو اہل بیت کا ساتھ نہیں دیتے تھے یہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر. جو لوگ اہل بیت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ درود پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو کس منہ سے آل محمد کہتے تھے پھر؟ یہ کیا کرتے تھے بھئی؟ آج اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی وہ کربلا والا زمانہ ہوتا اور میں ساتھ نہ دیتا اور اپنی ہر نماز میں درود پہ کہتا صلی علی محمد و آل محمد، تو جب آل محمد آتا تو میرا ضمیر مجھ سے سوال نہیں کرتا کہ تم محمد و آل محمد پہ درود بھیج رہے ہو، وہاں محمد و آل محمد شہید ہو رہے ہیں، ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو میرے سامنے ایک بہت بڑا کوشچن ہے وہی کہ بھائی یا ہم نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہوا ہے یا نہیں ساتھ دیا ہے. اگر ساتھ دیا ہے تو پھر غیبت کیوں ہے؟ اگر ساتھ نہیں دیا ہے تو پھر کس چیز میں ساتھ نہیں دے رہے؟ چونکہ ہم لوگ تو مجالس میں آ رہے ہیں، اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ لوگ ساتھ نہیں دیتے اور دین بھی چلتا رہتا ہے؟ وہ جگہ کون سی ہے؟ تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ نہیں دیتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ نہیں دیتے، تو وہ ساتھ دینے والی چیز ہے کیا چیز؟ میں تو اس میں ٹریپ نہیں ہوا ہوا، مجھے چیک کرنا ہے. اور وہ کوالٹی کون سی ہے جو ڈیفرینشیٹ کر دیتی ہے لوگوں کو؟ کون سی کوالٹی والے لوگ میسم تمار بنتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ کے بھاگ جاتے ہیں؟ کوالٹی کون سی ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی دیر عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. مجھے بعض اوقات یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے دین چاہتا ہے، ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کہ میری ذمہ داری یہ کرنا نہیں ہے. اور اس کو میں ٹیکنیکلی کہوں گا کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. یہ ہم لوگوں کا ایک پرابلم ہے. اچھا، ہمارا کمفرٹ زون کیا ہے؟ کمفرٹ زون وہ ہوتا ہے جہاں پہ مجھے چیلنج نہیں ہے، میں وہ کروں گا، اور وہ کر کے اپنے آپ کو خوش رکھوں گا کہ میں نے دین پر عمل کر لیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ہسٹری کے اندر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کو بتانے کے لیے ایک واقعہ بیان کروں گا. اور وہ واقعہ ہے مولا سید الشہداء کا، جب وہ مکہ میں تشریف فرما تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد. واقعہ کے اندر موجود ہے کہ امام حسین مکہ میں تھے، سید الشہداء مکہ میں تشریف فرما تھے کربلا جانے سے پہلے، اور عبداللہ بن زبیر امام سے ملنے کے لیے آیا، امام سے ملنے کے لیے آیا. عبداللہ بن زبیر یہ وہ ہے جو بعد میں سید الشہداء کی اولاد پر سختیاں کرے گا، یہ بعد میں مکہ کا رولر بنا ہے، اس نے چند سال مکہ پہ رول کیا ہے، اور اس رول کرنے کے دوران اس نے اہل بیت کے ساتھ اچھا بیہیویئر نہیں دکھایا ہے، بہت سخت کام کیے. یہ عبداللہ بن زبیر ہے. کس کا بیٹا ہے یہ؟ زبیر کا بیٹا. کون سا زبیر؟ جو جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے پہ بھی آیا تھا. یہ عبداللہ بن زبیر سید الشہداء سے ملنے کے لیے آیا، اور سید الشہداء سے ملنے کے بعد کچھ کلام ہوا دونوں کے درمیان، اور سید الشہداء نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ عبداللہ بن زبیر، تم خانہ کعبہ کے حرم کے کبوتر مت بننا. اب ظاہر ہے یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، حرم کا کبوتر مت بننا. حرم کا کبوتر کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں آتا ہے، ورنہ اسے حرم سے کوئی کام نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے حرم کے اندر کوئی نہیں مارے گا، تو وہ جان بچانے کے لیے حرم میں آ جاتا ہے. اسے یہاں عبادت کرنی ہے کیا؟ نہیں، عبادت نہیں کرنی، جان بچانے آیا ہے. تو امام نے فرمایا تم حرم کی کبوتر مت بننا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہماری نصرت کرو. یہ امام کے سوال کا اور امام کے اس پکار کا جواب نہیں دیتا، اور امام سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک خواہش کروں گا، اور وہ خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا ہٹائیے، میں اس جگہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیتے تھے. امام نے فرمایا صحیح ہے. امام نے کرتے کا وہ جگہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، اس نے اس جگہ کا بوسہ دیا. جب جگہ کا بوسہ دے رہا تھا تو گریا کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور اسی طرح روتے روتے باہر چلا گیا. آپ اس کے کام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ इसको कितनी वैल्यू देंगे आप? सैयदुल शहदा के सीने का बोसा देना, इससे बढ़कर कोई जगह मिलेगी बोसा देने के लिए? ये वो जगह है जहां अल्लाह के रसूल बोसा दिया करते थे। लेकिन अगर आप इसके काम को इवैल्यूएट करें तो आप इसको कितने मार्क्स देंगे 10 में से? आप इससे कह सकेंगे कि तुम अगर इतने ही सैयदुल शहदा और उनके नाना के अकीदत मंद थे तो तुमने इमाम हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? साथ दो। और इसने साथ क्यों नहीं दिया? इसको पता था अगर मैं साथ दूंगा तो नंबर एक मैं बचूंगा नहीं, मेरी जान जाएगी, नंबर दो लीडर कौन होगा, ये या इमाम हुसैन? इमाम हुसैन लीडरशिप की खातिर पीछे हट गया, कहा मुझे लीडर बनना है। तो हकीकत यह है कि यह चाह रहा था कि इमाम चले जाएं, शहीद हो जाएं, ताकि मेरी लीडरशिप का चांस बन जाए, और प्रैक्टिकली यही हुआ। तो आप इसको कितने नंबर देंगे? आप कहेंगे आदमी अच्छा आदमी नहीं है, अगर ये अच्छा आदमी होता तो इसको इमाम हुसैन का साथ देना था। लेकिन इसने सीने पर बोसा देने तक मोहब्बत दिखाई या नहीं दिखाई? इसके ऊपर कितने नंबर देंगे आप? अब अगर कोई ट्रेडिशनलिस्ट हो तो वो कहेगा इस पे कम से कम 3-4 नंबर तो दे ही दो। और अगर कोई थीम को सोचे तो कहेगा कि नहीं, इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीज इमाम मांग रहे थे इसने वो काम नहीं किया। मैं अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, जो इमाम मांग रहे हैं वो क्या है? ये देखो, क्यों अगर उसके अगेंस्ट मैं सीने पर भी बोसा दूंगा तो उसके नंबर नहीं बनेंगे फिर। मुझे हमेशा अपनी जिंदगी में देखना पड़ेगा इमाम क्या चाहते हैं, इमाम क्या चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर पहला प्रैक्टिकल पॉइंट, इसी तक पहुंचते पहुंचते पहला प्रैक्टिकल पॉइंट आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद आले मुहम्मद। आप अपनी जिंदगी में जब भी दीन के नाम पे कोई काम करें, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, जब भी जिंदगी में कोई काम करें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, ये जो मैं कर रहा हूं इमाम भी यही चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को अपने आराम के अंदर रखूं और ये ना पूछूं कि इमाम क्या चाहते हैं। जब भी कोई काम करने लगे अपने आप से एक सवाल कर लें, इससे भी हटकर एक तरबियती नजर भी है इसमें, इंसान को अपनी तरबियत के लिए भी एक चीज अर्ज कर सकता हूं। बहुत सादा सा काम है, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब यहां बैठे हुए हैं या हमारी बहनें जो वहां पर हैं, जब भी कोई काम करने लगे, मिसाल के तौर पर आपने ये सोचना है कि आपने सुबह कितने बजे उठना है, आपने ये सोचना है कि मैं इस बंदे को ये ईमेल भेज रहा हूं, भेजूं या नहीं भेजूं, आपने फना जगह डील करनी है, करूं या नहीं करूं, इससे दोस्ती करनी है, इससे दुश्मनी करनी है, ये बात कहूं वो बात कहूं, हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, इससे इमाम खुश होंगे या नाराज होंगे? अगर आपने एक हफ्ते भी ये कर लिया, खुद ब खुद आप वो इंसान बन जाएंगे जो इमाम को खुश करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? बहुत सादा सा फॉर्मूला है, जब भी कोई काम करने लगे, हत्ता मिसाल के तौर पर आप कपड़े चेंज कर रहे हैं ताकि बाहर निकलें, तो आप बाहर निकलने से पहले अपने आप को देखते हैं और पूछते हैं, मैं लोग मुझे देखने वाले हैं, मैं कैसा लग रहा हूं इस वक्त? अपने आप से एक सवाल पूछो, इस वक्त मैं इमाम को कैसा लग रहा हूं? सिंपल क्वेश्चन। आप अपने जिंदगी में कोई फैसला करने वाले हैं, अपने आप से एक सवाल पूछें, छोटा फैसला या बड़ा फैसला, آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ اور میں سوچتا ہوں اس کو بہت چھوٹے لیول پر لے آئے. مثال کے طور پر کچھ بچے ہم سے پوچھتے ہیں، مولانا فلاں ٹیلی ویژن کے اوپر فلاں شو آتا ہے، اس کو دیکھنا کیسا ہے؟ بچے پوچھتے ہیں فلاں میوزک، اس کو سننا کیسا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھتا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے. تو میں جب تھوڑا سا تنگ آ جاتا ہوں تو میں سب سے ایک بات کہتا ہوں، کہتا ہوں ایسا کرو، اپنے دل سے ایک بات پوچھو، جو میں یہ کرنے والا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ اور میں آپ کی زندگی میں ایک پوائنٹ ڈالنے کی خاطر کہوں گا، تقریباً روٹین میں سب لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. اب ٹیلی ویژن پہ کیا دیکھتے ہیں اللہ جانتا ہے، یا گوگل جانتا ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے آج کل. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے امام خوش ہوں گے؟ موبائل کی اسکرین پر، ٹیلی ویژن پر، کمپیوٹرز پر، جہاں کہیں بھی کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیں، دنیا جانتی ہے یا نہیں جانتی چھوڑ دو، امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چلیں اس کو اور تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ میں وہ سارے کام کروں جس سے امام خوش ہوں گے، بہت مشکل کام ہے. اس کو تھوڑا آسان کر لیتے ہیں. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اس سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ چلو خوش نہیں کر سکتے، ناراض تو نہ کرو، کم ہو گیا نا معاملہ. اب مثال کے طور پر میں چند گھنٹے سو چکا ہوں، میرا نفس کہہ رہا ہے اور سو جاؤ، چلو ایک گھنٹہ اور سو جاؤ. اپنے آپ سے پوچھو، ایک گھنٹہ اور سو لوں گا، امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. اب آٹھ گھنٹے سو چکے ہو اور نفس کہہ رہا ہے دس گھنٹے سو جاؤ، کیا اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے، اتنا ڈھیر سارا سوؤں امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دو گھنٹے تین گھنٹے ضائع کر چکا ہوں، ابھی اور ضائع کر رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کروں، امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اپنی زندگی کو کیلکولیٹر لے کے چل. اگر ہم لوگ اس پریکٹس کی طرف آ جائیں کہ اپنی زندگی میں بار بار یہ سوال کرتے رہیں، امام ناراض تو نہیں ہوں گے، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کی اسپرچویلٹی پہ زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. کیوں فرق پڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کو قربان کر دیں گے امام کی خوشی کے سامنے، ان کی خوشی کو پریفرنس دیں گے. اگر ان کی خوشی کو پریفرنس دیں گے تو یقیناً ان کی طرف سے بلیسنگز ہمیں ملیں گی، ان کی طرف سے دعا بھی ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. ان کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. تو عزان محترم، جو فرق مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ لوگ کہ جو آتے ہیں اہل بیت کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، اہل بیت کے نام پہ مشکلات اٹھاتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ان تمام اہل بیت کے مصائب کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس میں مجھے ایک فرق نظر آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دین پہ محنت کرتے ہیں اپنے لیے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں یہ کر لوں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، معاملہ ختم. کچھ لوگ دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت کی خدمت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے. جو لوگ اپنے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے، اور جو اہل بیت کی نصرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اہل بیت کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اور جو ایک کوالٹی مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے زندگی دی، وقت دیا، تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ ہمیں غلام نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہمیں آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اب یقیناً ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں کون غلام ہے، یہاں سب آزاد ہیں، یہاں کوئی غلام نہیں ہے. لیکن میں بالکل اگر بریفلی عرض کروں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیا ہم اپنی خواہشات سے بھی آزاد ہوئے ہیں، کیا ہم اپنی اٹیچمنٹ سے بھی آزاد ہوئے ہیں کیا؟ وہ لوگ ہمیں آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک کوئی انسان غلام ہوتا ہے وہ اہل بیت کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی غلامی سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، تو مثال کے طور پر اگر کسی کو اسٹیٹس کی غلامی ہے اور اگر اہل بیت کا ساتھ دے اور اسٹیٹس چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسٹیٹس کو سنبھال لے گا، اہل بیت کو چھوڑ دے گا. جو چیز وہ ہم سے مانگتے ہیں وہ یہ کہ تم لوگ آزاد انسان بنو. آزاد انسان بننے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ صرف یہ دیکھتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں. جو یہ چاہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، اپنے لیے لمٹس نہیں بناتا، اپنے لیے اٹیچمنٹس نہیں کریٹ کرتا، اور ایسا ایک انسان قربانی دینے کے لیے تیار رہتا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ آزادی کون سی آزادی ہے جو وہ ہم سے مانگ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آزاد رہیں گے تو یقیناً اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، اور اگر اہل بیت کے ساتھ رہیں گے تو پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہم مجلس کرواتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں برکت آئے، تو میں اسے کہتا ہوں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے برکت آئے گی، صرف مجھے یہ بتا دو برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کیا ہے؟ ظاہر ہے نام ہونا کافی نہیں ہے برکت، کچھ اور بھی چاہیے. جس کو اہل بیت کی دی ہوئی برکت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں ایک جگہ پہ تھا کراچی میں، وہاں پر کسی نے اپنا گھر بنایا، بہت اچھے نیبرہڈ کے اندر بہت اچھا سا گھر بنایا، اور اس نے غلطی سے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ آ کے دعا کروا دیں. تو میں نے وہاں پہنچا تو میں نے مجلس پڑھی تھوڑی سی، اس کے بعد اس نے کہا میری گھر کی برکت کے لیے دعا کریں. میں نے اس کو کہا کسی اور سے کروا لو، مجھے چھوڑ دو. کہنے لگا نہیں آپ ہی کریں. میں کہا پھر میں کروں گا تو بعد میں مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں کی تھی، میں خطرناک دعا کروں گا. اسی طرح ایک بندہ خدا تھا، اس نے اپنے بچے کی بسم اللہ رکھوائی. اس نے کہا آپ میرے بچے کی بسم اللہ کروا دیں. میں نے کہا میں معمولاً جو سرمنیز ہوتی ہیں، ٹریڈیشنل پریکٹسز ہوتی ہیں، اس کے لیے شاید مناسب انسان نہیں ہوتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ کر دیں. میں نے کہا میں کر دوں گا. میں چلا گیا، میں نے بسم اللہ کر دی. پھر اس کے بعد اس نے کہا میرے بچے کے لیے دعا کریں. میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں مناسب آدمی نہیں ہوں اس کام کے لیے، کسی اور سے کہو. اس نے کہا نہیں آپ کریں دعا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دعا کروں جو اپنے بچے کے لیے بھی کرتا ہوں، یا وہ دعا کروں جو غیروں کے لیے کرتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ دعا کرو جو آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے ہو، کیونکہ وہ خطرناک ہے. اس نے کہا کہ کیوں خطرناک ہے؟ میں نے کہا میں سب سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. تم چاہو تو تمہارے بچے کی بسم اللہ کے لیے بھی یہی دعا کر دوں گا. تو اس نے کہا ہاں کریں، ضرور کر. جب اس نے کہا بندے نے گھر والے نے کہ میرے گھر کی برکت کے لیے دعا کریں، تو میں نے کہا میں صحیح نہیں ہوں اس کام کے لیے، جو تم چاہ رہے ہو میں وہ نہیں کروں گا. کہنے لگا پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ دنیا میں آدم سے لے کے خاتم تک، قیامت تک سب سے زیادہ برکت والا گھر کون سا تھا؟ بتاؤ کون سا؟ آدم سے لے کر روز قیامت تک اس دنیا میں کوئی گھر سیدہ کے گھر سے زیادہ بابرکت نہیں تھا، نہیں ہوگا. پانچ معصوم اس گھر کے اندر تھے. میں نے کہا اب یہ بات بتانا، اس بابرکت گھر میں کون شہید نہیں ہوا؟ کون شہید نہیں؟ کیا کیا نہیں ہوا اس کے ساتھ؟ اس بابرکت گھر کے ایک ایک فرد نے قربانی دی، ایک ایک فرد. کیا عرض کرے انسان، یہ وہ بابرکت گھر ہے جس میں صرف مردوں نے قربانی نہیں دیے. اس بابرکت گھر کے مردوں نے بھی قربانی دی ہے، اس کی خواتین نے بھی قربانی دی. اس کے صرف مردوں اور خواتین نے قربانی نہیں دیے، اس کے بچوں نے بھی قربانی دی ہے، بچیوں نے بھی قربانیاں دی. اس گھر کے ایک ایک فرد نے قربانی دی ہے. اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کیا قربانیاں دی ہیں؟ کسی کے سر پہ زخم لگا ہے، کسی کے جنازے پہ تیر برسے ہیں، کوئی پیاسا گرم ریت پہ ذبح ہوا ہے، اور اگر اس گھرانے کی خواتین کی قربانیوں کو دیکھیں گے تو یہ وہ منفرد گھرانہ ہے جس کی ساری خواتین نے بھی قربانیاں دی ہیں. اس کی کچھ خواتین ایسی ہیں جو جلتے خیموں میں گئی ہیں، اس کی کچھ خواتین ایسی ہیں جو بازاروں اور درباروں میں گئی ہیں. اس گھرانے نے زندان اور قید خانے بھی اٹھائے ہیں، اور جس بی بی کے غم میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس کے غم میں علی ابن ابی طالب سے لے کر آخری امام تک سب نے گریہ کیا ہے، اس بی بی نے زندان نہیں اٹھایا ہے، اس نے دروازے اور دیوار میں پسنا قبول کیا ہے. صرف زندان نہیں جھیلا ہے اس نے. یہ وہ معظمہ ہیں جو آتی تھیں تو اللہ کے رسول جان بوجھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ دربار میں گئی ہے تو کسی نے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دیے. کیا کیا قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہم جیسے صدیاں گزرنے کے باوجود بیان بھی نہیں کر پاتے. اگر انسان کسی کے والدین کے سامنے بچے کی مشکل کو بولتا ہے تو بچے سے زیادہ باپ تڑپتا ہے، بچے سے زیادہ ماں تڑپتی ہے. اگر میں سیدہ کی مصائب کو بیان کروں تو سیدہ کا گھرانہ تو روئے گا، رسول خدا بھی روئیں گے. اس غم میں سب نے گریہ کیا ہے، اور یہ شاید جہاں تک ہمارا علم ساتھ دیتا ہے یہ دنیا کے تمام انبیاء، آنے والے انبیاء میں نبی کی واحد صاحب زادی ہے جس نے تماچا کھایا ہے. یہ نبی کی وہ بیٹی ہے. اور کب تماچا کھایا ہے اس نے؟ یہ تو اس خاندان کی بچیوں نے بھی کھائے ہیں. لیکن بچیوں نے میدان جنگ میں کھایا ہے، اس نے اپنے گھر میں کھایا ہے. یہ وہ معظمہ ہے جس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، گھر میں گھس کے تماشا مارا ہے. عزیزان محترم، آپ نے مرثیے کے اندر آخری شعر میں وقت کے امام کا تذکرہ سنا ہے، اور مرثیے کے آخری شعر میں کہا کہ اس غم میں وقت کے امام نے گریہ کیا ہے. بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور مصائب تمام کروں گا. مصائب کا یہ حصہ استاد فاطمی نیا پڑھا کرتے ہیں، عارف بزرگوار اہل بیت کی خدمت گزار، اپنے مصائب کو بیان کرنے کے دوران ایک جملہ پڑھتے ہیں، بڑا ہی عجیب جملہ ہے. اور استاد فاطمی نیا حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، ان کے یہ تقاریر بھی موجود ہیں، تو مجھے سند دینے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. عجیب جملہ بیان کرتے ہیں، وقت کے امام کی مناسبت سے وقت کے امام کو تسلیت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب سیدہ کو تماچے مارنے والے نے تماچا مارا تو جو پہلا جملہ فرمایا، کہا یا مہدی ادرکنی. گویا بی بی فرما رہی ہیں کہ یہ سلسلہ جس کے لیے میں جان دے رہی ہوں یہ چلے گا، اور میری نسل میں ایک بیٹا آئے گا جو میرے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے سیدہ طاہرہ کی نصرت میں کوتاہی کی ہے، پاک پروردگار اگر صاحب عذر نہ ہوں تو بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار سیدہ طاہرہ کی، نسل طاہرہ کی عزت و آبرو، کامیابیوں میں، سرفرازیوں میں، ان کے پرچم کے استواری میں اضافہ فرما. جو ان کے فکر اور ان کے مکتب کی تبلیغ میں مشغول ہیں، خدمت میں مشغول ہیں، ان سب کی نصرت فرما. خدایا بی بی کے مصائب کے صدقے میں، ان کی اولاد طاہرہ کے مصائب کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں، ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ان کے ظہور کی نصرت کے لیے جو لشکر تیار ہو رہا ہے پاک پروردگار، لشکر امام زمانہ کی تعداد میں اضافہ فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.